الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم حضرات محترم قرآن مجید فرقان حمید کے ہفتہ وار درس میں آج ہم نے قرآن کریم کی سات آیات کریمہ سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کی ہیں. آیت نمبر 34 سے لے کر آیت نمبر 40 تک بنی اسرائیل سورت کی یہ سات آیات کریمہ کا انشاءاللہ العزیز آج ترجمہ اور مختصر تفسیر ہوگی. اللہ تعالی جل شانہ کی بارگاہ لم یزل سے یہ دعا ہے اللہ رب العزت حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ دروس بڑے اہم ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ پوری تورات شریف جو بنی اسرائیل پر نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، اس تمام تورات کے احکامات اس سورت بنی اسرائیل کی 15 آیات میں موجود ہیں. پوری بنی اسرائیل سورت بھی نہیں, بنی اسرائیل کی 15 آیات آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 37 تک, اس میں یہ سارے احکامات موجود ہیں جو پوری تورات میں اللہ تعالی نے نازل فرمائے. یعنی وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, یہاں سے لے کر یہ تیسرا رکوع جو شروع ہوتا ہے اور جو آج کا درس ہمارا ہے اس میں ہم نے 40 تک پڑھا ہے, لیکن جو آیت نمبر 37 ہے وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولَا, یہاں تک 15 آیات ہوتی ہیں. پورے تورات کے احکامات اس کو لے لیا جائے, سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اور بنی اسرائیل کی یہ 15 آیات لی جائیں تو سارے تورات کے احکامات ان 15 آیات پہ موجود ہیں. اندازہ لگائیے کہ رب تعالی جل شانہ نے اسلام کو کتنی عزت بخشی ہے, کتنا علم اس قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ 15 آیات جو ہے وہ پوری تورات کا مفہوم ان میں بیان کر دیا جائے تو کتنا کچھ اس کے اندر موجود ہوگا. اسی لیے فرماتے ہیں کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال, کہ جمیع علوم دنیا کے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر موجود ہیں لیکن ہمارے سمجھے اور ہمارے عقل جو ہیں وہ اس سے قاصر ہیں کہ وہ تمام کو معلوم کر سکے. جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال, اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ قرآن کے اندر اتنے علوم موجود ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی نکیل گم ہو جائے تو میں اس کو بھی قرآن کریم سے تلاش کر لوں. اور امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ دعویٰ ہے, آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں مجھ سے پوچھو, دنیا کی کوئی چیز تم پوچھنا چاہتے ہو تو مجھ سے پوچھو, میں آپ کو وہ ساری کے ساری قرآن کریم سے نکال کر دکھا دوں کہ قرآن میں یہ چیز موجود ہے. تو آج کے اس درس میں ہم نے جو پچھلے درس میں بھی رہ گئی تھی اس سے بیان کرتے ہیں کہ نواں حکم جو تھا, 8 پہلے بیان ہو گئے, نواں حکم جو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ان صورتوں میں اور ان آیات میں وہ یہ تھا ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ, اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس راہ سے جو سب سے بھلی ہے یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے. یعنی یتیم کے مال کی اگر آپ کو کفالت کرنی پڑ جائے, اگر کسی بچے کا والد فوت ہو گیا تو وہ وراثت کا مال چھوڑ گیا, یا بچے کو وصیت کا مال ملا, یا بچے کو دیت کا مال ملا, یا اس کا جو ہے کسی بھی طریقے سے اگر بچے کا مال ہے اور وہ چھوٹا بچہ اپنے مال کو سنبھال نہیں سکتا, تو جو بھی اس کا بچے کا وارث ہوگا, جو بھی اس بچے کی کفالت کرنے والا ہے, اس کو جو ہے اس کی ٹیک کیئر کرنے والا ہے, اس کو رب تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ اس کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ, ہاں جی, مگر ایسی راہ سے ایسی بھلائی اور نیکی کے ساتھ کہ جو تم اس کے ساتھ کر سکو, اور یہ اس وقت تک کرتے رہو یہاں تک کہ وہ بچہ بالغ عاقل اور رشد ہدایت اور سمجھداری کو پہنچ جائے, تو پھر اس کا مال اس کے حوالے کرو. یہ اتنا سخت حکم کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ بچہ چھوٹا ہے, اس کو تو اپنے مال کا اندازہ نہیں کہ اس کی کتنی قدر اور ویلیو اور مرتبہ ہے اور کتنا یہ اہم ہے میرے لیے, اور جو شخص اس کو سنبھال رہا ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ بچہ اس کا مالک ہے، بچے کو تو پتہ نہیں کہ میں نے اس کی کیسے حفاظت کرنی ہے، اور کسی اور آدمی کا اس مال میں عمل دخل نہیں ہے. تو ایسا نہ ہو کہ جو کفیل ہے، جو اس بچے کو اس کے مال کی حفاظت کرنے والا ہے، وہ اس بچے کے مال کی حفاظت کے بہانے روز اپنی موجیں کرے، کھانے پینے میں مرغ اڑائے، اور پہننے میں بہترین سوٹ بوٹ رکھے، اور روزانہ نئی سے نئی گاڑیاں خریدتا رہے، اور اپنا جو ہے تعیش کی زندگی گزارے، اور چند سالوں میں اس کے مال کو تباہ و برباد کر کے ادھر رکھ دے. جہاں شریعت مطہرہ میں کوئی شخص جو ہے وہ پوچھنے والا نہ ہو ایک طرف سے، اور دوسری طرف سے جس شخص پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، تو وہاں اس شخص کی طرف سے جو پوچھنے والا نہیں ہے کسی بھی کمزوری کی وجہ سے، وہاں حق تعالیٰ کا مطالبہ زیادہ اشد ہو جاتا ہے. مثلا ایک طرف بچہ ہے، اب بچے کا مال ہے، وہ بچہ تو اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکتا، نہ وہ اس کو پوچھ سکتا ہے، نہ اس کو کوئی پتا ہے. اب وہ بچے کی طرف سے رب تعالیٰ جو ہے اس کا حق زیادہ اشد و سخت ہوتا جا رہا ہے. اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ خبردار، یہ بچہ جو اپنے مال کو نہیں سمجھتا، اپنے نفع اور نقصان کو نہیں سمجھتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کے مال کو خرد برد کر جاؤ. تو یاد رکھو، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. رب فرماتا ہے سورہ نساء میں، وہ لوگ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں ظلما، اور اس کو جو ہے ایسے اڑاتے ہیں ہنیم مریا سمجھ کر، اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو وہ ایسا نہ سمجھیں کہ ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، وہ اپنے پیٹوں کو، ان کے پیٹ جو ہیں وہ قیامت کے دن بڑے ہوں گے، کوٹھے کی طرح ہوں گے، مکان کی طرح، اور اس کے اندر جہنم کی آگ بھری ہوئی ہوگی. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور یہ بہت بڑا ٹھکانہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب شب معراج آپ سفر پر تھے، تو ایک قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی، جن لوگوں کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح بڑے بڑے ہونٹ تھے. تو ایک شخص اور دوسرے شخص کے ہونٹ کو پکڑ کر، بڑے ہونٹ تھے نا اونٹوں کی طرح، تو اس کو پکڑ کر اس کے منہ کو کھولتا، اور ایک دوسرا آدمی ایک بہت بڑا آگ کا پتھر اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالتا. وہ جب اس پتھر کو نگلتا تو ظاہر ہے اس کا جسم اندر سے جلتا، وہ چیختا چلاتا، اور وہ پتھر دوسری طرف سے نکل جاتا، اور وہ چیختا چلاتا رہتا. اتنے میں پھر وہ اس کی ہونٹ کو پکڑتا، دوسرا پتھر اس میں ڈالتا. تو یہ بار بار یہ عذاب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، تو آپ نے پوچھا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال نہ حق کھاتے ہیں. قیامت تک ان کو یہی عذاب ہوتا رہے گا، اور اسی عذاب میں یہ مبتلا رہیں گے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک حدیث پاک مروی ہے، جو امام ابن ابی شیبہ میں اپنی حدیث کی کتاب میں اس کو نقل کیا. قیامت کا دن ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن کچھ لوگ جو قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکلیں گے. جیسے آگ کے شعلے پڑکتی آگ اور سوراخوں سے نکلتی ہے، ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکلیں گے. لوگ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب لوگوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ان کے پیٹ جہنم کے انگاروں سے اور آگ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. یہ آیات نازل ہوئی جب جنگوں میں، جنگ بدر میں، احد میں کچھ لوگ شہید ہوئے، ان کے بچے رہ گئے، تو اب ان کا مال غنیمت اور دوسری چیزیں جو تھیں، تو جو ان مال و مال کے سنبھالنے والے تھے، ان کے لیے اللہ تعالی نے یہ آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احادیث ان کی وعید میں فرمائی کہ خبردار، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان بچوں کا مال تم کھا جاؤ. اسی طرح امام بہکی نے ایک حدیث تک نقل فرمایا کہ چار لوگ وہ ہوں گے جن کا جنت میں داخلہ ممنوع ہے، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے. ایک فرمایا دائم الخمر، جو ہمیشہ شراب پیتا ہے، جس کو عادت شراب کی ہے. یہ جو 15 شعبان کو جس آدمی کی توبہ قبول نہیں ہوتی اس کے لیے بھی دائم الخمر کا لفظ آیا، یعنی آدمی غلطی سے بھول کر ایک آدھ دفعہ تو یہ گناہ کر بیٹھتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی دائم الخمر ہو، اس نے یہ عادت بنا لی ہو اور ہمیشہ وہ شراب کے نشے میں رہتا ہو اور شراب کی عادت نہ ترک کرتا ہو، فرمایا یہ وہ شخص ہے جو جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکے گا. دوسرا شخص جو سود کھانے کی جس کو عادت ہو، سود خور جو ہے مال اکٹھا کرتا ہے اور سود جو ہے وہ کھاتا پیتا ہے، فرمایا وہ شخص بھی ایسا ہے جس پر جنت کا داخلہ اس کے لیے ممنوع ہے. تیسرا فرمایا وہ شخص جو یتیموں کا مال کھانے والا ہے، اس کا داخلہ بھی جنت میں ممنوع ہے. اور چوتھا جو شخص ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے، یہ شخص بھی جنت کے داخلہ اس پر بھی ممنوع ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر در منصور میں بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا. تو اللہ تعالی جل شان ارشاد فرماتا ہے ولا تقربوا مال الیتیم، اور خبردار یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکو. الا باللتی، مگر اس طرح سے جو سب سے بلی ہے. اب اس کی مدت کتنی ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس کا خیال رکھے، جب بچہ جوان ہو جائے تو جوان کی ایک جو ہے قولیہ کے 15 سال کا ہو جائے تو جوان ہو گیا. کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، جب 18 سال کا ہو جائے تو پختہ ہو جائے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے نہیں، 18 سال کے بچے کو بھی سمجھ نہیں ہے بزنس کرنے کی، وہ وقت ہے اس کے پیسے اڑانے کا اور اس میں وہ چند دنوں میں وہ پیسے ضائع کر دے گا. فرمایا قرآن نے فرمایا حتی یبلغ اشدہ، وہ اپنی جوانی اور سمجھ، اس میں سمجھ آ جائے پوری، صحیح مچیور ہو جائے اور اس کو نفع نقصان کا پتہ ہو. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس کی عمر 25 سال ہے. فرمایا 25 سال تک اس کا جو کفیل اور وارث اور اس کا حفاظت کرنے والا ہے وہ اس مال کو رکھے، 25 سال میں وہ دیکھے کہ اگر وہ عقل مند ہے، سمجھدار ہے تو 25 سال کی عمر میں دے، اگر 25 سال میں بھی وہ سمجھدار نہیں ہے تو پھر اور بھی چند سال روک سکتا ہے، جب اس کی عقل کامل ہو جائے، وہ سمجھدار ہو جائے، پھر وہ مال اس کے حوالے کرے. یہ 9 احکام تھے جو قرآن کریم نے بیان فرمائے. 10واں حکم قرآن فرماتا ہے، جس کا حکم دیا، فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور اپنے وعدوں کو پورا کرو، بے شک جو وعدہ ہے، عہد ہے، یہ پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ تم نے وعدہ وفا کیا، وعدوں کو پورا کیا یا نہیں کیا. آج کل لوگ، یا ہر دور میں ایسا آتا ہے کہ لوگ وعدوں کو وفا نہیں کرتے، عہد کو پورا نہیں کرتے. قرآن کریم فرقان حمید میں بہت ساری جگہوں پہ اس کا حکم آیا وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدوں کو پورا کرو، عہد کو پورا کرو. ہاں جی، قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف الفاظ میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ عہد کو پورا کرو، اور جو عہد کو پورا نہ کرے، فرمایا یہ نفاق کی علامت ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ نفاق کی علامت ہے. منافق کی جو قسمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان فرمائی، وہ بعض احادیث میں 3 آئی ہیں اور بعض احادیث میں 3 آئی ہیں، لیکن اس میں ایک جو ہے وہ بدل گئی ہے، کہ جو 3 ہیں اس میں ایک ہے، پھر دوسری میں وہ نکال کر ایک اور اس میں آئی ہے. تو بہرحال میں چاروں بیان کر دیتا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منافق کی نشانی کیا ہے، اذا حدث کاذبا، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. تو جھوٹ بولنا یہ کیا ہے؟ یہ منافق کی نشانی ہے, نفاق کی عملی ہے, منافق عملی ہے. اذا حدث کاذبا, جب بات کرے تو جھوٹ بولے. واذا تمن خانہ, جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے. یہ منافق کی نشانی ہے کہ کبھی امانت کو صحیح سلامت واپس نہ لوٹائے. یہ منافق کی نشانی ہے, نفاق کی عملی ہے. تیسرا فرمایا اذا خصم فجر, جب وہ کسی سے جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتارا ہے. برے الفاظ, بری زبان استعمال کرے, وہ گالی شروع کر دے. اذا خصم فجر, جب وہ جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتارا ہے. اور چوتھی فرمایا ویزا وعدہ اخلافا, جب کسی سے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. تو یہ نفاق کی علامت ہے, منافق کی علامت. ایسے عہد کی دو قسمیں ہیں. عہد کی ایک قسم جو ہے پہلی, اس کی پھر دو شاخیں ہیں. ایک تو وہ ہے جو جس کو آج ہم ذکر کر رہے تھے جمعہ پر بھی, کہ رب تعالی جل شانہ نے اپنے بندوں سے عہد لیا. حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ذریت یا اولاد کو, آدم کو نکال کر ان سے پوچھا الاستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو کافر ہو یا مومن ہو, منافق ہو یا مسلمان ہو, نیک ہو یا برا ہو, ہر شخص نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا بلا کیوں نہیں, تو ہمارا رب ہے, ہم تیرے بندے ہیں. ہم نے اقرار کیا, سب نے اقرار کیا. ایک یہ وعدہ تھا. ایک وعدہ ہے کہ جب دنیا میں آ گئے ہم لوگ تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا, اور اللہ سے وعدہ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, یہ کلمہ طیبہ پڑھ کر ہم نے عہد کیا. تو گویا یہ عہد جو, اس کی دو قسمیں ہوگی. ایک وہ جو روز میثاق یا روز عزم ہم نے رب سے وعدہ کیا کہ تو ہمارا رب ہے. ایک وہ وعدہ کہ جب ہم دنیا میں آئے تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ طیبہ پڑھ کر ہم نے اس کی عہد کیا. یہ عہد کی ایک قسم ہے. دوسری عہد کی قسم یہ ہے کہ جو ہم لوگوں سے عہد کرتے ہیں, اس کی پھر دو قسمیں ہیں. ایک عہد یہ ہے کہ جانبین سے دستخط ہوتے ہیں, وعدہ ہوتا ہے, گواہ ہوتے ہیں. مثلا میں آپ میں سے کسی کے ساتھ ایک عہد کرتا ہوں, ایک جو ہے عہد لکھتا ہوں, وہ تحریر لکھی جاتی ہے, اس پر میرے دستخط ہوتے ہیں, آپ کے دستخط ہوتے ہیں, جانبین سے اس پر گواہوں کے دستخط ہوتے ہیں. ایک یہ عہد ہے. اس عہد کو پورا کرنا واجب ہے اگر شریعت مطہرہ کی اس میں خلاف ورزی نہ ہو. جو پہلی عہد کی قسم ہے, رب تعالی کے ساتھ جو عہد کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عہد کیا ہے, دین اسلام میں داخل ہو کر جو عہد کیا ہے, اس پر عمل کرنا واجب ہے, ہر شخص کے لیے واجب ہے, اس لیے کہ یہ رب اور اس کے رسول سے عہد کیا. اور جو عہد ہم نے لوگوں کے ساتھ کیا ہے, سیاسی عہد ہے یا وہ کاروباری عہد ہے یا وہ دنیاوی عہد ہے یا دینی عہد ہے, یہ جو کانٹریکٹ سائن کیا ہے, اگر یہ شریعت مطہرہ کے مخالف نہیں ہے تو اس کا ادا کرنا اور اس کا پورا کرنا بھی واجب اور لازم ہے. اور اگر عہد تو ہم کر بیٹھے لیکن ہمیں بعد میں پتا چلا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے, اس میں کچھ شکے جو ہیں وہ شریعت مطہرہ کے مطابق نہیں ہے, یا پہلے بھی پتا تھا لیکن ہم اس سے غافل تھے اور ہمیں اس کی پرواہ نہیں تھی, جب بعد میں ہمیں محسوس ہوا کہ مسلمان کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے, اللہ نے ہدایت دے دی, تو اب اس عہد کا پورا کرنا واجب نہیں ہے. لیکن دوسری فریق کو بتا کر کہ یہ ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم اس عہد کو توڑنا چاہتے ہیں, ہم اس کو پورا نہیں کر سکتے, یہ لازمی ہے کہ اس فریق کو بتایا جائے کہ یہ عہد ہم توڑنے لگے ہیں اس لیے کہ شریعت مطہرہ کی مخالفت اس میں ہے. اور اگر شریعت کی مخالفت نہ ہو تو اس عہد کا پورا کرنا واجب اور لازمی ہے. اس لیے فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ, اس عہد کو پورا کرو. اس عہد کو پورا کرانے کے لیے اگر آپ نہ کریں, دوسری فریق آپ کو عدالت میں لے جا سکتی ہے, کورٹ میں لے جا سکتی ہے, اس کا رائٹ ہے, اس کا حق ہے, وہ آپ کو عدالت میں لے جا کر اس عہد کو پورا کرائے. اس عہد کی جو دوسری قسم ہے اس کی ایک اور قسم بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جس میں دونوں طرفوں سے عہد نہ ہو، ایک طرف سے ہو. وہ کیسے؟ کہ مثال کے طور پر آپ میں سے کوئی آدمی کسی سے ساتھ خوش ہو جائے اور کہے جی میں آپ کو اتنا جو ہے میں تحفہ آپ کو دوں گا، آپ نے میرے دل کی بات بوجھی ہے، آپ بڑے اچھے ہیں، آپ نے مجھے خوش کیا ہے، میں آپ کو یہ انعام دوں گا، میں آپ کو یہ اکرام دوں گا، میں آپ کو یہ چیز دوں گا اس لیے کہ آپ نے اچھا کام کیا ہے یا آپ نے میرے بھلے کا کام کیا ہے، تو یہ ایک طرف سے عہد ہو گیا. اب اس عہد کا پورا کرنا بھی واجب ہے اس لیے کہ اس شخص نے خود عہد کیا ہے، لیکن اگر وہ پورا نہیں کرتا تو چونکہ دوسری طرف سے دستخط نہیں ہے، اس کا حق نہیں مارا گیا، اس نے اپنی خوشی سے یہ وعدہ کیا تھا، اس کو عدالت میں نہیں لے جا سکتا، اس کو کورٹ میں نہیں لے جا سکتا. لیکن جس نے وعدہ کیا ہے اس کے لیے مناسب ہے، لازمی ہے کہ وہ اس عہد کو پورا کرے. لیکن اگر پورا نہ کرے تو یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد کے بارے میں فرمایا کہ یہ نفاق ہے، کہ اس نے وعدہ جو کیا ہے تب اس کو پورا کرنا چاہیے. جب وہ وعدہ پورا عہد کرنے کے باوجود تو اس کا وعدہ پورا نہیں کرتا تو یہ نفاق کی علامت ہے. تو فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اپنے وعدوں کو پورا کرو. اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ وعدہ جو ہے یہ عہد جو ہے یہ تم سے پوچھا جائے گا، اور یہ نفاق کا عمل ہے. یہ دسویں قسم تھی اس مسئلے کی جس کا ذکر کیا گیا کہ عہد کا قیامت کے دن سوال ہوگا، رب تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے عہد کو کیوں توڑا ہے. ان مسائل میں سے جو گیارہواں مسئلہ ہے وہ آگے ذکر ہو رہا ہے. وَأَوْفُ الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَازِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور جب ماپو تو پورا ماپو، وَازِنُوا اور برابر ترازو سے تولو، وَازِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ برابر ترازو سے تولو، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہتر ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے. یہ گیارہواں مسئلہ قرآن کریم نے جو بیان فرمایا کہ جب تم کسی کو بیع شراء کرو، خرید و فروخت کرو، تو جو شخص فروخت کرنے والا ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ پورا ناپ کر، پورا تول کر مشتری کو دے، خریدنے والے کو. صاحب تفسیر بحر محیط امام ابو حیان ادلسی نے اس آیت کے تحت نقل فرمایا کہ جو دو آدمی ہیں، ایک ہے خریدنے والا، ایک ہے بیچنے والا، یہ آیت بتاتی ہے کہ جو بیچنے والا ہے چونکہ اس نے وزن کر کے دینا ہے، اس کے اوپر لازم اور واجب ہے کہ وہ پورا تول کر دے، وہ پورا تول کر دے. اور اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جب کوئی چیز بیچنے لگو تو بیچنے والے کے لیے مناسب ہے کہ وہ جتنا اس کا حق بنتا ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ اس کو دے، تاکہ یہ شک دور ہو جائے کہ کمی اس میں نہیں ہے. اور جو لینے والا ہے وہ بھی اپنی طرف سے جب جو چیز اس کے بدلے میں دے رہا ہے اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ بھی اس میں کمی نہ کرے، جتنا اس کا وعدہ بنا ہے، جتنے پیسے اس میں سے بھی وہ مناسب طور پر اور بالکل صحیح قیمت اس کی ادا کرے، اس سے کم نہ کرے. فرمایا اور اپنے جو ہے جب ناپو تم وزن کر کے دو تو قسطاس، کچھ علماء کہتے ہیں کہ قسطاس جو ہے یہ رومی لفظ ہے اور اس کو پھر عربی میں زیادہ استعمال کی وجہ سے اس کو عربی میں داخل کر دیا گیا، لیکن کچھ ائمہ کہتے ہیں کہ یہ قسط سے ہے بمعنی عدل کے، یہ اصل میں عربی لفظ ہے. تو فرمایا کہ جو قسطاس کا معنی ہے ترازو، مستقیم بالکل برابر ترازو کے ساتھ تو وزن کر کے لوگوں کو وہ چیز دو، اس کے اندر کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ ذالک خیر و احسن تاویلا، اس کا دنیا میں بھی اس کا انجام اچھا ہے اور اس کا آخرت میں بھی اچھا ہے. آخرت میں اس لیے اچھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جو تاجر صحیح وزن کر کے دے گا، جو کھوٹ اور جو اس میں کمی بیشی نہیں کرے گا اس تاجر کا حشر قیامت کے دن انبیاء، صالحین، شہداء اور اولیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ ہوگا. یعنی اندازہ لگائی کہ آج کے دور کا تاجر ہے، اپنی مرضی سے وہ اچھا تولتا ہے، اپنی مرضی سے مخلوق کی رعایت رکھتا ہے، اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے، اور کوئی دیکھے یا نہ دیکھے وہ اس کو اچھا وزن کر کے دیتا ہے. آج کا تاجر قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کے قدموں میں اس کو جگہ ملے گی، صدیقین کے ساتھ اس کو جگہ ملے گی، صالحین اور اولیاء کے ساتھ اس آدمی کو جگہ ملے گی. یہ کتنی بڑی سعادت ہے اس آدمی کے لیے جو صحیح ناپ تول کر رکھتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کو خوشخبری دی ہے اس کی. اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس قوم میں خیانت ظاہر ہوگی، جو خائن ہوگی، جو امانت کی خیانت کرے گی، رب تعالی اس پوری قوم کے دل میں دشمنوں کا روب ڈال دے گا، وہ ہر وقت ڈرتے رہیں گے، وہ پوری قوم بز دل ہو جائے گی، ان کا دل جو ہے دشمن کے ڈر سے ہر وقت ڈرتا رہے گا. یہ جو قوم خیانت کرے گی، جو قوم جس کے اندر زنا اور بدکاری عام ہوگی، فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس قوم میں موت اکثر واقع ہو جائے گی، اس قوم کے لوگ بہت زیادہ مرنے شروع ہو جائیں گے. اور فرمایا تیسری وہ قوم جو ناپ تول میں کمی کرے گی ان کا رزق کم کر دیا جائے گا. دیکھو ناپ تول میں تو لوگ اس لیے کمی کرتے ہیں تاکہ ہمیں زیادہ پیسے اس سے ملے، کہ اگر ہم نے 100 کلو ہے کوئی چیز تو ہم اس کو کم 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 کر کے دیتے رہیں تو 100 کلو کی بجائے ہم اس کو 150 کلو کے پیسے کما لیں گے. تو یہ جو 50 کلو کے پیسے زیادہ کمائے ہیں یا 20-30 کلو کے یا 15-20 کلو کے زیادہ کمائے ہیں، فرمایا اتنی یا اس سے زیادہ رسک میں کمی کر دی جائے گی. تو کیا فائدہ ایسی بات کا؟ جب پورا ناپو، پورا تولو تو اللہ تعالیٰ اس رزق میں برکت دیتا ہے، تو وہ زیادہ بہتر ہے یا اس کو حرام طریقے سے تم استعمال کرو وہ زیادہ بہتر ہے. تو فرمایا جو ماپ اور تول میں جو قوم خیانت کرتی ہے اور کمی کرتی ہے اس کے رزق میں کمی کر دی جاتی ہے. اور اسی طرح جو قوم ناحق فیصلے کرتی ہے، عدالتوں میں جو عدل قائم نہیں کرتی، پنچایتوں میں جو لوگ عدل قائم نہیں کرتے، فرمایا اس قوم میں خون ریزی بہت ہوگی، قتل عام ہو جائے گا، لوگ بڑے قتل ہوں گے، وہ قوم اس طرح تباہ ہو جائے گی. اور فرمایا جو قوم عہد شکنی کرے گی، وعدے توڑے گی، اللہ تعالیٰ اس قوم پر دشمن مسلط کر دے گا. تو دیکھیے یہ غیب سے دشمنی ہے جو قوموں پر مسلط ہوتی ہے. جب پوری قوم ایک گناہ میں مبتلا ہو جاتی ہے تو رب تعالیٰ اس قوم کا سکون غارت کر دیتا ہے، اس قوم کا سکون جو ہے رب تعالیٰ اس کا سکون چھین لیتا ہے. تو فرمایا کہ تم قوموں کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے بچیں جو بری باتیں ہوتی ہیں، ناپ تول خصوصاً جس سے قوم کو نقصان پہنچتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب منڈی میں تشریف لے جاتے تو آپ ملاحظہ فرماتے تاجروں کا. آپ نے ایک دفعہ ایک گندم کی ڈھیری پڑی تھی، اس کے اندر جب آپ نے ہاتھ ڈالا اندر تو اندر سے گیلی تار نکلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تاجر سے آپ ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا کہ یہ اوپر سے خشک ہے اور اندر سے تار ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی فرمائی. تو ہم نے ذکر کیا کہ جو تاجر اللہ کے خوف سے یہ بات کرتا ہے کہ وہ صحیح ناپ تول کا اس نظام رکھتا ہے، وہ اس کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا. لیکن اگر کوئی تاجر حکومت کے ڈر سے، انسپیکٹر کے ڈر سے، اور جو ہے محکمے والوں کے ڈر سے اپنے ناپتول کا نظام صحیح رکھتا ہے اس کا اشر قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ نہیں ہوگا. انبیاء کے ساتھ صالحین صدیقین شہداء کے ساتھ اس آدمی کا اشر ہوگا جو اللہ کے ڈر سے ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے. اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اوف الکیلا اذا کلتم، تم برابر وزن کرو، ماپ تول میں کمی نہ کرو. یہ حکم فرمایا، یہ تمہارے لیے ذالک خیروں اثر و تعویلا. آپ دیکھتے ہیں، آج آپ دیکھتے ہیں کہ آپ بہت سارے سٹوروں پر جاتے ہیں گراسی کرنے کے لیے، لیکن آپ گھر بیٹھے بھی اپنے بچے کو کہتے ہیں فلاں سٹور پر جانا، وہاں چیز بڑی کھری ملتی ہے، وہ ماپ تول میں بڑا صحیح حساب رکھتے ہیں، وہ دینے لینے میں صحیح حساب رکھتے ہیں، اس میں ملاوٹ نہیں ہے. تو یہی اسلام چاہتا ہے کہ تم جب ماپ تول میں جب تم کمی بیشی نہ کرو، کہ کوئی آدمی اپنے بچے کو بھیجے، بیوی کو بھیجے، اپنے خادم کو بھیجے، اپنے نوکر کو بھیجے، یا فون پر آرڈر دے دے، اس کو یقین ہو کہ میرے ماپ تول میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی، جتنا حساب مجھے ملنا ہے. وہ دکاندار ایسا ایماندار ہے، ایسا شریف ہے کہ وہ پورا ماپ تول کر کے وہ میرے تک پہنچائے گا. تو یہ کتنا بڑا اعتماد ہے، کتنا بڑا یقین ہے جو اس دکاندار نے حاصل کر لیا. اور اگر جو ہے ایسی حالت ہو جیسے ہمارے لوگ کرتے ہیں کہ آرڈر کسی اور چیز کا دیا اور اس میں گھٹیا مال بھیجا، یا اس کے اندر کم مال بھیجا یا ردی مال بھیجا، تو سب اس کا پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ مال پہنچتا ہے پھر وہ واپس کر دیا جاتا ہے، تو آنے کا بھی خرچہ، واپس بھیجنے کا بھی خرچہ، تو وہ اوپر پڑ جاتا ہے اس کا. تو قرآن فرماتا ہے ذالک خیر و احسن تاویلا، دنیا میں بھی تمہاری اگر تم اچھا ماپ کو تول کرو گے، شریعت کے مطابق تم لینا دینا کرو گے، تو دنیا میں بھی تمہارا سکہ بیٹھ جائے گا، لوگ تمہارے اوپر اعتماد کریں گے، تمہارا بزنس چمکے گا، تم سرخرو اور کامیاب رہو گے، اور آخرت میں بھی تمہارا حشر انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا. اور اگر تم دنیا میں تم امیر راتوں رات امیر بننے کے چکر میں ہوگے، نظام میں تم گڑبڑ کرو گے، ماپ تول میں کمی کرو گے، اور اگر تم مرچوں کے اندر اینٹیں پیس کر ملاؤ گے، اور اگر تم تیل کے اندر پانی ملا کر تم تقسیم کرو گے، یا تیل کے اندر مٹی کا تیل ملا کر تم لوگوں کو بیچو گے، اور آٹے کے اندر اگر تم اس طرح کی چیزیں ملا کر تم بیچو گے، تو کیا تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہاری رزق میں برکت ہوگی، تمہاری روزی میں برکت ہوگی؟ یہ تمہارے لیے نہ اس دنیا میں اچھا ہوگا نہ اس دنیا میں اچھا ہوگا. کھانے والے لانے والے تمہارے پر روزانہ جو ہے صبح و شام تمہارے پر لعنت بھیجیں گے، تمہارے لیے بد دعا کریں گے، تمہاری اولاد کاروبار کے لیے بد دعا کریں گے، تو تمہارا کاروبار کیسے چمکے گا؟ اور اللہ اور رسول کی ناراضگی اس کے علاوہ ہے. تو فرمایا تمہارے لیے اچھا تب ہے جب تم اس کا اچھا نظام رکھو، اور اس کو صحیح تاجر بن کر تم شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی گزارو. 11 مسئلے بیان ہوئے، اور 12 مسئلہ جو قرآن مجید نے ان آیات میں اس سورۃ بنی اسرائیل میں بیان فرمایا گیا، فرمایا ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، تمہیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں، اور تو سب کے آگے چل کر جو ہے اپنے نامہ اعمال میں گناہ ہی گناہ لکھا رہا ہے، تم فتنہ پھیلا رہا ہے. ولا تکفو، اس کے پیچھے نہ چلو. کفا یکف، اس کہتے ہیں اس حصے کو سر کے، اس حصے کو کہتے ہیں کفا. کیا مطلب؟ کہ پیچھے نہ پڑ، جیسے یہ پچھلا حصہ ہے اس طرح کسی کے پیچھے چلنا، نہ اس چیز کے پیچھے پڑ. ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا تجھے علم نہیں. ان السمع، بے شک کان، والبصر آنکھیں، والفؤاد دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب اعضاء سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اس بات کا کیا مطلب ہے کہ تم ایک بات تم نے سنی نہیں، ایک بات تم نے دیکھی نہیں، ایک بات کو تمہارا دل نہیں مانتا، اور تم جو ہے اس فتنے کو کمیونٹی میں پھیلا رہے ہو، کسی کے خلاف فتنہ پھیلا رہے ہو. فرمایا قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ یہ آنکھ جو ہم نے تمہیں دی تھی حق دیکھنے کے لیے، سچائی دیکھنے کے لیے، نیکی کے کام کے میں استعمال کرنے کے لیے، اس آنکھ کے ساتھ تو نے کون سی چیز دیکھی؟ تو نے اس کو حق اور رائٹ پر استعمال کیا یا غلط استعمال کیا؟ یہ کان جس کو جو ہم نے تمہیں دیے تھے صحیح بات سننے کے لیے، حق بات سننے کے لیے، دین سننے کے لیے، اچھائی سننے کے لیے، اس کو بغیر سنے کے تو نے اپنے دل سے باتیں گھڑ کر تو نے جو ہے ایسی باتوں کا پیچھا کیا جس کا تمہیں علم نہیں تھا. دل ہم نے دیا کہ اگر کان ایک بات سنتا ہے، آنکھ ایک بات دیکھتی ہے، دل دیا تھا کہ دل پرکھے کہ یہ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں، لیکن تو نے دل کو بھی استعمال نہ کیا اور دل کو اور آنکھ اور کان کو غلط استعمال کر کے تو نے یہ ایک ایسی بات جو ان ہونی تھی اس کو ہونی بنا دیا، قوم میں، کمیونٹی میں، ملک میں، شہر میں فتنہ پھیلا دیا اور ایک بے گناہ آدمی کے پیچھے ایک الزام لگا دیا. کل اولئک کان عنہ مسئولا، قیامت کے دن ہر ایک کے بارے میں تم سے یہ پوچھا جائے گا. یا فرمایا کہ یقینی بات اگر تمہیں نہیں ہے تو اس کے پیچھے نہ پڑ. اس کے دو محمل ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کو اگر اس معنی میں لیا جائے کہ جو چیز یقینی نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑ، یعنی عقائد جو ہیں آپ کے اس کو اپنے عقائد میں وہ چیزیں لا جو یقینی ہو. مثلا اللہ جل سبحانہ ایک ہے، اس کے قطعی اور یقین ہونے پر شک نہیں ہے. قرآن بتاتا ہے، قرآن میں جو آتا ہے وہ قطعی ہے، جو حدیث سے صحیح میں آتا ہے، متواترہ میں آتا ہے، وہ صحیح ہے، وہ قطعی چیز ہے. تو اللہ پر ایمان لانا یہ قطعی ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہ لا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت قرآن سے ثابت ہے، یہ قطعی ہے، ظنی چیز نہیں ہے جس میں گمان ہو، وہم ہو، اس پر ایمان لا. قیامت کا ذکر قرآن سے ثابت ہے، قرآن کا نزول رسول اللہ اور قرآن سے ثابت ہے، انبیاء کا تشریف لانا یہ قرآن سے ثابت ہے، آخرت کا ہونا، قبر کا ہونا، حساب و کتاب کا ہونا، جنت دوزخ کا ہونا، ملائکہ کا ہونا، کتابوں کا نزول، فرشتوں کا ہونا، یہ جو ایمانیات ہے یہ کس سے ثابت ہے؟ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. جو قرآن سے ثابت ہے اس کو اپنے ایمان میں جگہ دو، اس کو یقین سمجھو، یہ قطعی چیزیں ہیں. اور جو ظنی چیزیں ہیں اس کے پیچھے نہ پڑو. ظنی چیزیں مثلا جو چیز عام لوگوں سے ثابت ہو، جو چیز خبر واحد سے ثابت ہو، جو ظن اور گمان سے ثابت ہو، ایسی حدیث سے ثابت ہو جو درجہ یقین تک نہ پہنچتی ہو، خبر واحد ہو، ظن ہو، ایسی چیز کو یقین میں اور اپنے ایمان میں اس کو مضبوط نہ رکھو کہ یہ اس پر آپ پکا ایمان کر لو کہ جو آدمی اس کا خلاف کرے تم اس کو مسلمان بھی نہ سمجھو. اور فرمایا اور اس کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں. یا اس کا مطلب یہ فرمایا کہ اگر ایک چیز کا تمہیں علم نہیں تو تم اس کو لوگوں میں مشہور کرو. مثلا ایک آدمی اس کو مسئلے کا پتہ نہیں، اب اس کو آدمی مسئلہ پوچھتا ہے 10 آدمیوں کے سامنے، وہ کہتا ہے یار میں نے اب اگر اس کو نہ بتایا تو یہ سارے لوگ کیا کہیں گے، اتنی بڑی داڑھی، اتنی بڑی پگڑی، اتنے بڑا جسم، اتنا نام، اتنی شہرت، تو لوگ کیا کہیں گے کہ اس کو مسئلہ کا نہیں پتا. تو اپنی طرف سے بنا چلا کر ایک لگا دیا کہ اس کا مسئلہ یہ ہے. قرآن نے کیا فرمایا، ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جس کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ، اس کو نہ بیان کر. یا تو نے ایک چیز دیکھی نہیں ہے تو اپنے قبیلے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنی جو ہے قوم کے لیے، اپنے بیٹے اور بیٹی اور بھائیوں بہنوں کے لیے جھوٹی شہادت گواہی جا کر عدالت میں دے دیتا ہے. اور فرمایا ولا تکفو ما لیس لک بھی علم، جس کا تجھے علم نہیں تو کیوں جا کر جھوٹی گواہی دیتا ہے، تو کیوں جا کر ایسی باتیں کرتا ہے. یا فرمایا کہ اگر یہ بات کمیونٹی میں ہو رہی ہے اور کچھ آدمی اس بات کو بڑھا چڑھا رہے ہیں اور تم سے پوچھتے ہیں، تو کہتا ہے یار اگر میں خاموش ہو گیا یہ سب ناراض ہو جائیں گے، دوست ہیں ساتھی ہیں، تو ہاں میں ہاں ملا دیتا، ہاں جی بات بالکل ٹھیک ہے. فرمایا ولا تکفو ما لیس لک بھی علم، جس کا تجھے علم نہیں، تیرے کان نے نہیں سنا، تیری زبان نے نہیں، تیری آنکھ نے نہیں دیکھا، تیرے دل کو اس کا پتہ نہیں، کیوں تو اس کے پیچھے پڑتا ہے؟ قیامت کا دن ہوگا، آنکھ سے بھی پوچھا جائے گا، کان سے بھی پوچھا جائے گا، دل سے بھی پوچھا جائے گا، یہ باتیں ساری پوچھی جائیں گی کہ تم نے اس کو کیسے استعمال کیا، سچ کیا یا جھوٹ کیا. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، زبانوں پر منہوں پر مہریں لگ جائیں گی اور ہاتھ اور پیر اور اعضاء انسان کے گواہی دیں گے. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، چمڑے جو گواہی دیں گے، چمڑوں کو کہا جائے گا تم کیوں گواہی دیتے ہو، کیوں تم کیوں بولتے ہو. قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء، یہ چمڑے کہیں گے ہم کیوں نہ بولیں، ہمیں تو ذات نے بلایا جو بے جان چیزوں کو بلانے والی ہے، اس نے حکم دیا ہم بول پڑے. تو یہ فرمایا ولا تقف ما ليس لك به علم، ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑ جس چیز کا تمہیں علم نہیں اور جس کی تمہیں تحقیق نہیں اس کو. اب یہاں کان کو سب سے مقدم کہا، اس کے بعد آنکھ کو اور اس کے بعد دل کو، اس لیے کہ نالج کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ کان ہے. نالج کا سب سے بڑا ذریعہ کون سا ہے؟ کان ہے. کہ ایک آدمی نابینا ہے، کان اس کے درست ہے وہ سن سکتا ہے، ایک آدمی یہاں بیٹھا ہے وہاں سے آواز آ رہی ہے وہ سن سکتا ہے، ایک آدمی جو ہے اس کا کان جو ہے وہ سب سے اہم ذریعہ ہے نالج کا، اس لیے قرآن کریم نے کان کو مقدم کیا. دوسرے نمبر پر آنکھ کو مقدم کیا کہ آنکھ جو ہے یہ بھی دیکھ کر علم کا ذریعہ ہے، لیکن کان کو پہلے ذکر کیا. والفؤاد، اس کے بعد دل کو کہا. اسی طرح قرآن کریم نے احادیث مقدسہ میں اور بھی کچھ چیزوں کا ذکر آیا ہے اس کے علاوہ بھی. یہ کتنے مسئلے بیان ہو گئے؟ 12. 13 مسئلہ جو قرآن کریم فرقان حمید نے بیان فرمایا، فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. قرآن کریم فرقان حمید نے جو 13 مسئلہ بیان فرمایا، وہ فرمایا کہ زمین پر اکڑ کر نہ چل. مرح، مرا کہتے ہیں اکڑ کر چلنا، اترانا. قرآن فرماتا ہے ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر اترا کر نہ چل، کیونکہ جو تو چلتا ہے انک لن تخرق الارض، نہ تو اپنے چلنے سے تو زمین کو پھاڑ دے گا، ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ تو اکڑ کر چلنے سے میرے پہاڑوں کے برابر ہو جائے گا، تو پہاڑوں تک بھی نہیں پہنچ سکے گا، زمین کو بھی نہیں پھاڑ سکے گا، تو چلتا کیوں ہے؟ دوسرا ترجمہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ جب تو زمین کو بھی نہیں پھاڑ سکتا، جب تو میری زمین کو بھی نہیں پھاڑ سکتا، جب تو میرے پہاڑوں کے پت تک بھی نہیں پہنچ سکتا، تو اپنی اوقات میں رہے، تو کیوں اکڑ کر چلتا ہے؟ اور فرمایا اکڑ اچھی نہیں ہے، اس لیے کہ میرے بندوں کی شان یہ ہے وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض, اللہ کے بندوں کی, رحمان کے بندوں کی یہ شان ہے. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض ہونا, جب زمین پر چلتے ہیں تو بالکل آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں, نہایت شرافت کے ساتھ, نہایت اللہ سے ڈر کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں. اور جب جاہل, جھگڑالو, کسی قسم کا فتنے والا آدمی جب ان سے ملتا ہے تو اس سے بھی سلامتی کے ساتھ گزر جاتے ہیں, یعنی اس سے کسی قسم کا جھگڑا مول نہیں لیتے, اس کے ساتھ لڑائی نہیں کرتے, اور اس طرح کر کے وہ چلے جاتے ہیں. قرآن کریم فرقان حمید نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا, وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, اپنے جبڑے کو اور اپنے منہ کو ٹیڑھا نہ کر لوگوں کے لیے تکبر کے ساتھ. یعنی لوگ چلتے ہیں نا منہ بنا کر ایسے چلتے ہیں, قرآن فرماتا ہے وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, خد کہتے ہیں اس کو, اپنے اس جبڑے کو تم ٹیڑھا نہ کرو لوگوں کے لیے کہ تمہاری اکڑ معلوم ہو, تمہارا جو ہے تکبر معلوم ہو, تمہارا غرور معلوم ہو, تمہاری رعونت معلوم ہو. وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, لوگوں کے لیے اپنے خد کو, اپنے چہرے کو, اپنے جبڑے کو اور اپنے منہ کو ٹیڑھا نہ کر. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, اور نہ زمین پر چل اکڑ کر اور اترا کر بھی نہ چل. کیوں؟ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ, اللہ تعالیٰ کسی بھی متکبر کو, فخر کرنے والے کو, اترانے والے کو, تکبر کر چلنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. بلکہ کیا کر, وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ, اپنے چلنے میں نرمی پیدا کر. وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ, اپنے نرمے میں چلنے میں نرمی پیدا کر, اعتدال پیدا کر. وَقْدُدْ مِنْ صَوْتِكَ, اور اپنی آواز میں درمیانہ پن پیدا کر, اس کے اندر عاجزی پیدا کر, اس کے اندر خوبصورتی پیدا کر. کیوں؟ اِنَّا أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ, سب سے بری آواز گدھے کی ہے. اگر تو زور سے بولے گا, اگر تو اکڑ کر بولے گا, اگر تو تکبر سے بولے گا, تو سب سے اونچی آواز کس کی آتی ہے؟ گدھے کی آواز ہے. فرما گدھا ہے جو سب سے اونچی آواز میں ڈھینچوں 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 کر کے اکڑ کر بولتا ہے, بغیر مقصد کے بولتا ہے اور بغیر کسی پرپز کے لوگوں کے کان کھاتا ہے. فرمایا سب سے بری آواز گدے کی ہے. اس لیے وقت صرف ہی مشیے کا, اپنے چلنے میں بھی درمیانہ پن پیدا کر, اور وقت من سوتے کا, اور اپنے بولنے میں بھی درمیانہ روی اختیار کر, کیونکہ بری آواز گدے کی ہے. اور تکبر سے چلنے سے نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ تو جو ہے پہاڑوں تک پہنچ سکتا ہے, اس لیے تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ چل. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, العزت و ازاری والکبریاء و ردائی. اللہ کیا فرماتا ہے حدیث قدسی میں؟ العزت و ازاری والکبریاء و ردائی, عزت میری چادر ہے. عزت ازار کہتے ہیں, یہ نیچے والی چادر ہے. عزت میری ازار ہے اور کبریائی بڑا پن یہ میری چادر, اوپر والی چادر ہے جو اوپر پہنتے ہیں. فرمایا عزت میری تہبند ہے, عزت میری ازار ہے اور کبریائی میری چادر ہے. جو شخص یہ دونوں چیزیں مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا, یعنی وہ میری کبریائی کو چیلنج کرے گا, میری عزت کو چیلنج کرے گا, میری مخلوق ہو کر وہ بڑا پن بننے کی کوشش کروں گا, میں اس کو جہنم میں پھینک کر اس کو جہنم کا عذاب دوں گا. تو اب انسان کو کیا چاہیے؟ کہ اس رب کے سامنے عاجز بندہ بن کر رہے, اس کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرے اور عزت. اس لیے تب کہتے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ اللہ کی کبریائی ہم بیان کرتے ہیں. جب نماز شروع کرتے ہیں تو پہلے سے ہی اللہ کی کبریائی, اللہ کی عظمت, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لبیک اللہم لبیک, لا شریک لک لبیک, ان الحمد ون, یہ سارے جملے جو ہے, چاہے نماز کی ہوں, چاہے حج کے تلبیہ ہوں, یا کلمہ شہادت ہو, یا یا کلمہ تمجید و تحمید ہو، ہم اس میں اللہ کی کبریائی بیان فرماتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ عزت اور کبریائی یہ میری چادریں ہیں، جو اسے چھیننے کی کوشش کرے گا. مسند امام احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں، فرمایا اللہ فرماتا ہے میں اس کو جہنم کا عذاب دے کر اس کی تکبر اور نخوت جو اس کو خاک میں ملا دوں گا. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے دل میں ذرا سر بھی تکبر ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے انہوں نے ترجمہ کیا کہ ریت کے ذرے کے برابر، اب ریت کا ذرہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، ریت کے ذرے کے برابر، کسی نے ترجمہ کیا رائی کے دانے کے برابر، کسی نے ترجمہ کیا جو سرخ چونٹی ہوتی ہے چھوٹی سی بالکل، وہ بھی ریت کے ذرے کی طرح ہوتی ہے، اس چونٹی کے برابر اگر کسی شخص نے تکبر کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اب انسان نماز بھی پڑھے، انسان روزے بھی رکھے، انسان قرآن بھی پڑھے، قرآن پڑھائے بھی، واعظ بھی کرے، نصیحتیں بھی کرے، نیکیاں بھی بتائے، خود بھی کرے، اور خود اکڑ اکڑ کر چلے، تکبر ہو، تو فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی آدمی اچھے کپڑے پہن لے، اچھا جوتا پہن لے، دل چاہتا ہے نا کہ اچھے کپڑے ہوں، اچھا لباس ہو، کیا یہ بھی تکبر میں داخل ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. اچھے کپڑے پہننا، اچھا جوتا پہننا، اچھی پگڑی ٹوپی پہننا، اچھا لباس پہننا، تیل لگا کر اچھی شکل و صورت بنانا، کنگا پھیر کر اپنے آپ کو خوبصورت بنا کر لوگوں میں رہنا، فرمایا یہ تکبر نہیں ہے. اللہ خوبصورت ہے، رب تعالیٰ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. فرمایا تکبر کیا ہے؟ تکبر ہے حق کا انکار کرنا. ایک آدمی حق بیان کرے تو وہ کہا میں اگر یہ تو میری بات کا الٹ ہو گیا، اب میں اس کا انکار نہ کروں تو میری ضد جاتی ہے. تو حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا یہ تکبر ہے. فرمایا جو شخص ایسا کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے، وہ اپنے والد سے اور ان کے والد اپنے دادا سے، ان کے دادے سے روایت کرتے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ متکبرین کو جمع فرمائے گا، تکبر کرنے والے. جب تکبر کرنے والے آئیں گے تو ان کی صورت جو ہے انسان ہوں گے لیکن چونٹیوں کے برابر ہوں گے، یہ چھوٹی چھوٹی کیڑیاں ہوتی ہیں نا، اس کے برابر ان کا جسم ہوگا. اور جب اس کے جسم میں آئے گا تو ہر جگہ ان کو ذلت ڈھانپ لے گی، کیونکہ جب انسان کا وجود نہیں ہوگا، انسان کا قد کتنا بڑا قیامت کے دن ہوگا، اور وہ کیڑیوں کی طرح ہوں گے، تو فرمایا ان کو اللہ تعالیٰ ذلیل فرمائے گا. اور پھر ان متکبرین کو جہنم میں ڈالا جائے گا جس کا نام بولس ہے، اور وہاں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے، اور طینت الخبال یعنی جو جہنمیوں کی پیپ ہے وہ ان کو پلائی جائے گی. یہ متکبرین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور ویسے بھی انسان تکبر کرے تو کیا کر لے گا، یعنی تکبر سے جیسے قرآن نے فرمایا کہ تو پہاڑوں تک پہنچ جائے گا یا زمین کو پھاڑ لے گا، کیا ہوگا؟ ایک آدمی اکڑ کر چلے گا تو دروازے نکلے گا تو سر پھاڑے گا اپنا لکڑی کے ساتھ، اور اگر جو ہے نہیں جھکے گا، عاجزی نہیں کرے گا، عاجزی اختیار نہیں کرے گا تو لوگوں میں بھی متکبر سمجھا جائے گا. اور اگر حقیقت کو مان لے تو کسی عربی شاعر نے بڑا خوبصورت کہا، وہ کہا ولا تم شفوق الارض الا توازن فکم تحتها قوم هموم کا ارفعوا. فرمایا وہ کہتا ہے کہ زمین پر چلتے وقت توازو اور عاجزی اختیار کر. کتنے لوگ ہم نے دیکھے جن کے مرتبے بڑے بلند تھے، جو بڑے کاروباری تھے، جو بڑے فصیح اللسان تھے، جو قوموں کے سردار تھے، لیکن فکم تحتها قوم هموم کا ارفعوا، تو کتنی قومیں اور کتنے لوگ ہیں جو بڑے بڑے مرتبے رکھنے والے تھے، اب وہ زمین کے اندر پڑے ہیں، ان کے جسموں کو مٹی کھا گئی، ان کا نام و نشان مٹ گیا، قبروں کے قطبے بھی ختم ہو گئے، قبرستانوں کے نشان مٹ گئے، ان کی قبروں کا بھی پتہ نہیں، اور کسی وقت وہ اپنی قوموں کے بڑے سردار ہوا کرتے تھے. دوسرے مصر میں کہتا ہے وَإِن كُنْتَ فِي عِزٍ وَحِرْزٍ وَمَنَعَتٍ فَكَمْ مَاتَ مِنْ قَوْمٍ هَمُومٍ كَامْنَهُ، کہا اگر تو عزت والا ہے، اگر تو مرتبے والا ہے، اگر تو جاہ و جلال کا مالک ہے، اگر بڑے کاروبار کا مالک ہے، اگر بڑے علم کا مالک ہے، اگر بڑے نام کا مالک ہے، اگر بڑے مرتبے اور بڑے عہدے کا مالک ہے، اور اگر تمہیں بڑی عزت ہے دنیا میں، تو پھر کیا ہوا؟ فَكَمْ مَاتَ مِنْ قَوْمٍ هَمُومٍ كَامْنَهُ، ہاں جی، کتنے وہ لوگ ہیں جو بڑے ہیبت ناک لوگ تھے، کتنے لوگ ہیں جو باروب لوگ تھے، موت کی نیند سو رہے ہیں اور وہ اسی طرح پڑے ہیں. میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے الفاظ میں غالباً ان شعروں کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ بڑے بڑے شاہزور ہزاراں، بڑے بڑے شاہزور ہزاراں دنیا اندر آئے، جدوں پیغام موت ملیا بستر جھاڑ اٹھائے، لکھ ہزار بہار حسن دی اندر خاک سماڑی، لکھ ہزار بہار حسن دی اندر خاک سماڑی، لا پریت اجی محمد جگ وچ رہے کہانی. بات تو یہ ہے کہ تم ایسا کام کر جاؤ کہ تمہارا نام روشن ہو، تمہارا نام زندہ ہو. تکبر کر کے تم کیا کرو گے؟ تو یہی تھی وہ آیات جو یہاں تک جن کو جو تورات کی آیات کے مقابل تھی. اسی تکبر پر جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ایک حدیث سماعت کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری میں حدیث ہے، کہ جو جس شخص نے تکبر سے کپڑا قدموں کے نیچے لٹکایا، بعض لوگوں کو ہوتے ہیں چادریں جو ہیں زمین پر چلتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، تکبر کی وجہ سے کپڑا ٹخلوں کے نیچے زمین پر پاؤں کے نیچے لٹکایا، اللہ تعالی قیامت کے دن ان پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا. اس کو اسبال کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسبال. اور یہ اس کے لیے منع ہے جو تکبر کی وجہ سے اپنی چادر کو زمین پر لٹکائے. اب دیکھیں احادیث میں حدیث پاک آتی ہے کہ جب صحابہ نے یہ سنا، انہوں نے اپنی چادریں جو ہیں یا سلواریں جو تھیں وہ ٹخنوں سے اوپر کرنے شروع کر دی. ظاہر سرکار دو عالم علیہ السلام کا حکم ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا پیٹ تھوڑا نکلا ہوا تھا، اور جب وہ چادر کو یا شلوار کو اپنی ناف پر کرتے تو تھوڑی دیر کے بعد پھر بھی نیچے ٹھلک کرنا، وہ نیچے چلی جاتی. یعنی جیسے ایک آدمی جس کا پیٹ بڑا ہو، بھارا ہو جسم، تو یہ نیچرلی جو سلوار یا دھوتی جو ہے یہ نیچے کھسک جاتی ہے، تو جب نیچے جائے گی تو ظاہر ہے وہ ٹخنوں کے نیچے آ جائے گی. تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑی کوشش کرتا ہوں لیکن میری چادر پھر نیچے چلی جاتی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ابوبکر تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے. ہاں جی، یعنی شان دیکھیے سیدنا ابوبکر صدیق کی کہ چادر ڈھلک جاتی ہے، آپ فرماتے ہیں ابوبکر تیری چادر بچھڑ ٹلکی رہے، تیرے اندر تکبر ہے ہی نہیں، تو ان لوگوں میں سے ہے نہیں. تو جس آدمی کی یہ مجبوری ہو کہ چادر نیچے چلی جاتی ہو، یا جو آدمی نیچے رکھتا ہو لیکن تکبر اس کے اندر نہ ہو، وہ اس حدیث سے مستثنا ہے کہ اس کو جو ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا. انہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے ایک اور حدیث مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے مکہ فتح فرمایا، تو مکہ فتح فرمانے کے بعد آپ نے خطبہ دیا، اس خطبے میں آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالی نے تم سے جاہلیت کا بوجھ اور اپنے آبا و اجداد پر جو لوگ فخر کرتے تھے، اس بوجھ کو دور کر دیا ہے. یعنی آج کے بعد نہ تو تمہیں کوئی جاہل کہے گا، اور نہ تم جو ہے نا اپنے ماں باپ اور جو بڑے بڑے تھے ان پر فخر کرو گے. ان پر فخر نہیں کرنا، وہ اس کو دور کر دیا ہے. فرمایا لوگوں کی دو قسمیں ہیں، ایک لوگ وہ ہیں جو متقی ہیں، وہ اللہ کے نزدیک کریم ہیں، اللہ ان کی عزت فرماتا ہے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو فاجر اور گناہگار ہیں، بدبخت ہیں. فرمایا وہ لوگ اللہ کے نزدیک ذلیل ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، تم تمام لوگ آدم کی اولاد ہو، آدم اور حوا کی اولاد ہو. آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا تو تم بھی مٹی سے پیدا کیے گئے، کیونکہ وہ تمہارا باپ جب مٹی سے پیدا کیا گیا اور تم آدم اور حوا کی اولاد ہو تو تم بھی مٹی سے پیدا ہوئے. تو فرمایا اللہ تعالی نے تم کو گروہوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے. یہ تقسیم اس لیے کیا کہ تاکہ تمہاری شناخت ہو جائے کہ فلاں شخص فلاں قبیلے سے ہے، فلاں شخص فلاں قبیلے سے ہے. تو قبیلے کا مطلب یہ نہیں کہ تم سمجھو کہ عزت ہمارے پاس ہے اور جو کمزور قبیلے سے ہے یا جس کا قبیلہ اتنا عزت والا نہیں ہے وہ ہمارے سب ذلیل ہے. رب نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. کہ عزت اور تکریم جو ہے یہ تقوی کی بنیاد، اس کی بنیاد تقوی ہے. قبیلہ بڑا ہونا یا نام بڑا ہونا یا باپ بڑا ہونا یہ نہیں ہے، جتنا جس میں تقوی اور پرہیزگاری زیادہ ہے اتنا وہ شخص زیادہ نیک ہے. آگے فرمایا کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ جتنی قسمیں جو بیان ہوئی وہ آیت نمبر 23 سے لے کر 37 تک، یہ جتنے مسائل بیان ہوئے، بعض علماء نے کہا یہ 13 مسائل بیان ہوئے موٹے موٹے، اور کچھ علماء نے کہا 26 مسائل بیان ہوئے، رب تعالیٰ نے 26 مسائل بیان فرمائے. فرمائے یہ جتنے بھی بیان ہیں کل ذالک، تمام کے تمام کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ تیرے رب کے نزدیک یہ ساری باتیں ناپسند ہیں. یہ ساری باتیں ناپسند، یعنی والدین کی نافرمانی رب کو ناپسند، آد زل قربا، قریبیوں کے حقوق نہ ادا کرنا رب کو ناپسند، قتل کرنا ناپسند، زنا کرنا ناپسند، بچوں کو قتل کرنا ناپسند، وعدہ پورا نہ کرنا ناپسند، یتیم کا مال کھانا یہ ناپسند، یعنی اکڑ کر چلنا یہ ناپسند. یہ سارا فرمایا کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ ساری کی ساری چیزیں تیرے رب کے نزدیک یہ ناپسند اور مکروہ چیزیں ہیں. ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ، فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں جو تیرے رب نے اے محبوب تیری طرف حکمت سے وحی فرمائی، یہ وہ چیزیں ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے رب نے تیری طرف حکمت کی چیزیں، دانائی کی چیزیں یہ وحی فرمائی ہیں. یہ کتنی اچھی چیزیں ہیں. ولا تجعل مع اللہ الہ آخر، اپنے رب کے ساتھ اے سننے والے کسی اور خدا کو شریک نہ ٹھہرا، اگر تو ایسا کرے گا فتلکا فی جہنم ملوما مدحورا، اگر تو ایسا کرے گا تو جہنم میں پھینکا جائے گا ملوما مدہورا، ملامت کیا ہوا، دھکے کھاتا ہوا، پھینک کر دھکے دے کر تمہیں ڈالا جائے گا جہنم میں. آگے فرمایا اف اسفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما، آیت نمبر 40 کا ترجمہ. مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں یہ رب کی بیٹیاں ہیں، فرشتے جو ہیں یہ رب کی بیٹیاں ہیں، اور اپنے لیے وہ کہتے تھے نا کہ ہمیں لڑکیاں پسند ہیں، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. رب فرماتا ہے تم سے بڑا بھی کوئی ظالم اور جاہل اور بیوقوف ہے کہ تمہارے نزدیک لڑکے پسندیدہ اولاد ہیں، لڑکیاں ناپسند اولاد ہیں کفار کے نزدیک، اور جو تمہیں ناپسند ہیں وہ رب کے لیے تم ثابت کرتے ہو بیٹیاں، اور جو پسند ہے تمہارے نزدیک وہ تم اپنی اولاد بناتے ہو. فرمایا افاسفاکم ربکم بالبنین، کیا تمہارے رب نے تم کو بیٹے دیے؟ واتخذ من الملائکۃ اناثا، اور اپنے لیے فرشتوں سے بیٹیاں بنائی. انکم لتقولون قولا عظیما، تم کتنا بڑا بول بولتے ہو کہ رب کے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے. ایک مقام پہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ام لہ البنات ولکم البنون، کیا یہ بات صحیح ہے کہ تمہارے لیے بیٹے اور رب کے لیے بیٹیاں؟ سورہ نجم میں فرمایا الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے لیے لڑکے اور رب کے لیے بیٹیاں؟ تلک اذن قسمت دیزہ، کیا یہ کتنی بری تقسیم ہے کہ جس کو تم ناپسند کرو وہ رب کے لیے ثابت کرو اور جو تمہارے لیے پسند ہے وہ اپنے لیے تم ثابت کرو. تو فرمایا یہ کتنا برا بول بولتے ہو کہ رب کے لیے تم بیٹیاں بناتے ہو اور اپنے لیے لڑکے بناتے ہو. رب تو وہ ہے جو ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کو کس نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا ہے، اور تم اس کے لیے بیٹیاں اور بیٹے ثابت کرتے ہو. یہ انکم لتقولون قولا عظیما، یہ کتنا برا بول بڑا بول ہے جو تم بول رہے ہو. کچھ علماء نے یہ تقسیم فرمایا، آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں، کہ آیت نمبر 22 سے لے کر، پہلے ہم نے ذکر کیا حضرت عبداللہ بن عباس کا قول، کہ آیت نمبر 23 سے لے کر 37 تک یہ 15 آیات میں رب تعالی جل شانہ نے مسائل جو بیان فرمائے پوری تورات کے مسائل اس میں ہیں جو پوری تورات کے تھے. اب کچھ علماء نے یہ لکھا، انہوں نے لکھا کہ یہ جو آیات ہیں آیت نمبر 22 لا تجعل مع اللہ سے لے کر آیت نمبر 39 تک، آیت نمبر 22 سے 39 تک یہ بنتی ہیں 17 آیات. ان 17 آیات میں 26 مسائل بیان ہوئے، اور اللہ تعالی نے اس کی ابتدا بھی شروع کی، وہ 22 آیات چلتی ہے لا تجعل مع اللہ الہ آخر، اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور آخری جو 17ویں آیت ہے اس میں بھی فرمایا لا تجعل مع اللہ الہ آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یعنی پہلا مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ اللہ کی توحید کو مانو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے ہر مسلمان کے لیے کہ رب کی توحید کو مانو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. ان 17 آیات میں پہلی آیت بھی لا تجعل مع اللہ الہ آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور آخری آیت بھی وہی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. پہلی آیت میں فرمایا کہ اگر تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ گے تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملامت کیے جاؤ گے، اور آخری آیت میں بھی فرمایا اگر تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ گے فتلقا فی جہنم ملوما مدحورا، تو پھر جہنم جو جہنم میں ملامت اور مذمت کی اور دھکے مار کر تمہیں جہنم میں پھینکا جائے گا، ذلیل کر کے پھینکا جائے گا. تو پہلا مسئلہ یہ ثابت ہوا اس 22 نمبر ایسے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کی توحید کو مانو. اگلی آیت جو تھی 23 وقدا ربک اللہ تعبدو الا ایاہ، اس سے دو مسئلے ثابت ہوئے، ایک یہ کہ اللہ کی عبادت کرو اور دوسرا یہ منع کہ اللہ کے غیر کی عبادت نہ کرو. یہ تین مسئلے. آگے فرمایا وبالوالدین احسانا، چوتھا مسئلہ یہ فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ ہم نے بیان کیے ہیں، جس جا رہے ہیں اس کے دوبارہ اس کو ریوائز کرنے کے لیے. چوتھا مسئلہ یہ بیان ہوا والدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو. اسی آیت کے تحت پانچ مسئلے اور بیان ہوئے اسی آیت میں والدین کے ساتھ احسان کرنے میں. کیا؟ ولا تقل لهما اف، والدین کو اف تک نہ کرو. دوسرا ولا تنہرما، ان کو جھڑکو مت. تیسرا ولا وقل لهما قولا کریما، ان کے لیے نرم اور مہربانی کے ساتھ پیش آؤ. چوتھا واخفض لهما جناح الذل، نرمی اور رحمت کے پر ان کے سامنے بچھا دو. اور پانچواں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کی دعا کرو اے اللہ جیسے انہوں نے بچپن میں ہمارے اوپر رحم کیا نرمی سے پیش آئے، اے اللہ ان پر بھی رحم فرما. تو پانچ مسئلے اس آیت میں اس کے تحت اور مذکور ہو گئے، تو ٹوٹل نو ہو گئے. آگے دسواں مسئلہ فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. تین مسئلے اس آیت میں ثابت ہو گئے. قریب قرابت داروں کو حق دو، ان کا حق ہوا. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. گیارہواں مسئلہ وَالْمَسَاكِينَ، مساکین کو ان کا حق دو. بارہواں مسئلہ وَابْنَ السَّبِيلِ، مسافروں کو ان کا حق دو. تین اس میں ہو گئے. آگے چودواں مسئلہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول خرچی اور اسراف نہ کرو. تیرواں اس میں بیان ہو گیا. آگے فرمایا چودواں مسئلہ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. اگر تمہارے پاس مال نہ ہو تو سائل کو نرمی کے ساتھ بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ ٹال دو، اس کو دفع ہو جا، دھکے مار کر، گالی نیر دے کر اس کو نہ نکالو، جس طرح بھی ہو سکے اس کو نرمی کے ساتھ معذرت کر لو. یہ سیر سے ثابت ہوا. اور پندرہواں مسئلہ بیان فرمایا ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطھا کل البسط فتقعد ملوم. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا دے دیا تھا تو رب تعالی نے پندرہ مسئلہ بیان فرمایا کہ نہ ہاتھ بالکل تنگ کر لو کہ کسی کو کچھ نہ دو، اور نہ اتنا دو کہ سب کچھ دے دو اور پھر تم گھر میں بیٹھ جاؤ. یہ پندرہ مسئلہ صحیح سے بیان ہوا. آگے جو ہے سولہ مسئلہ ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، اولاد کو قتل نہ کرو. ہاں جی. آگے ولا ستارواں مسئلہ بیان فرمایا کہ ولا تقربوا الزنا، برائی اور گناہ کے قریب نہ جاؤ. آگے فرمایا ولا تقتلوا النفس التی، کسی کو بے حق نہ حق قتل نہ کرو. پھر فرمایا وارث جو ہے ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، وارث جو قصاص کا وارث بنایا، ان کو جو مقتول کا وارث ہے اس کو قصاص کا وارث بنایا کہ یہ آدمی قصاص دے سکتا ہے. فلا یسرف فی القتل، اس میں یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ وارث اگر بدلہ لینا چاہے تو حد سے تجاوز نہ کرے. بیسواں مسئلہ بیان فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ اگر تم صحیح طور پر اس کو اس کی کفالت نہیں کر سکتے ہو. اکیسواں مسئلہ بیان فرمایا واوفوا بالعہد، وعدے کو پورا کرو. بائیسواں مسئلہ فرمایا واوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم، پیمائش پوری کرو. اور تیئیسواں مسئلہ کہ صحیح ترازو کے ساتھ وزن کرو. چوبیسواں مسئلہ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، گمان اور تخمینے کے ساتھ اندازے کے ساتھ ایسے باتیں جو ہے نا اس کے پیچھے نہ پڑ جاؤ جب تک کہ تمہیں کسی بات کا یقین نہ ہو، کیونکہ ان بعد الظن اسم، کچھ گمان اور وہم جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں. اور پچیسواں مسئلہ بھی فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو. اور چھبیسواں مسئلہ پھر وہی آخری ہے ولا تجعل مع اللہ الہاً آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اگر ٹھہراؤ گے تو تمہیں مذمت کے ساتھ، ذلت کے ساتھ، ملامت کے ساتھ تمہیں جہنم میں جھونک دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم تمام کو قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے اور حق بیان کرنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد واصحاب سيدنا مولانا محمد بارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ونفوض امورنا الى الله والله بصير بالعباد. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. صلی اللہ علی حبیبنا شفینا مولانا محمد والی صحبی امین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.